لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, تو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے؟ اور حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتے اور جان بوجھ کر کرتے تھے. معزز سامعین کرام, مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو مکی زندگی کی نسبت مدنی زندگی میں بہت فرق پیدا ہوا. یہاں محکومی کی کمزوری کے حالات تھے. اللہ جل شانہ نے مدینہ منورہ میں قوت عطا فرمائی, بے شمار اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو دین اسلام نصیب ہوا. تو جہاں مکہ مکرمہ میں صرف بات مسلمان یا کافر کی آتی تھی یا مشرک کی آتی تھی, تو مدینہ منورہ میں مسلمان کافر کے ساتھ ایک تیسرا فرقہ جو ہے منافقین کا, اس کا بھی ذکر آتا ہے. چونکہ جب طاقت ہو اور میدان کارزار میں مقابلہ نہ کیا جا سکے تو پھر بدبختی ہے کہ وہ منافقت کی طرف لے جائے. بے شمار اور پہلو بھی اس منافقت کے ہو سکتے ہیں. تو یہاں مخاطب فرمایا جا رہا ہے, یہاں یہود کو مخاطب فرمایا گیا, اور متصل آیات کریمہ میں اللہ کریم نے کیسے کیسے ان پر احسانات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا گیا. تو یہاں اس سے پہلی جو آیہ کریمہ ہے اس میں جب یہ فرمایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, یعنی وہ واقعہ جو بیل کے گوشت کے حوالے سے ہے کہ کسی مردے کو مس کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے اس مقتول نے اپنے قاتل یا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے. قساوت اتنی سختی کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ اگلے حصے میں چٹانوں کا ذکر فرمایا ہے اور چٹانوں کے تین حصوں کا ذکر فرمایا. پہلا حصہ کہ جس میں سے نہر پھوٹ پڑے. اب پانی کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام, تو پانی حیات کی نشانی ہے, اس یعنی اس پانی سے استفادہ ہو سکتا ہے. اگر اتنا نہیں ہے تو چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑتی ہیں تو بھی استفادہ ہو سکتا ہے. پھر تیسرے حصے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور تیسری قسم جو بیان فرمائی کہ بے شک کچھ ان میں ایسی ہوتی ہیں کہ خشیت الہی سے گر جاتی. تو یہاں قساوت قلب پر جب بات آئے گی تو وہ ناشکری جو اللہ کریم نے ان پر احسانات فرمائے اس کی ناشکری کی گئی, اور ناشکری کی بنیادی وجوہات میں ذاتی اناج ہے اس کا دخل ہوتا ہے. بے شمار غلطیاں جمع ہو جائیں تو وہ انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہیں کہ وہ حق کو حق نہیں دیکھ سکتا. تو محترم سامعین کرام, یہ برائی بندے کو اتنی سختی پر پہنچا دیتی ہے کہ اتنی سختی جو ہے وہ پتھر کی نہیں. چونکہ جب سختی کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں پتھر دل ہے, یعنی اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو کفر و شرک ہے یہ اس پتھر سے بھی گیا گزرا ہے, چونکہ پتھر کے حوالے سے بھی تین حصوں میں قرآن کریم نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، یہ اس سے بھی گئے گزرے۔ پھر آج کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا، کہ کیا تم یعنی تم مسلمانوں امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ اب ان کی وہ کیفیت اور حال بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ اس ناشکری میں یہ کیا کیا کرتے رہے، حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیتے۔ وہم یعلمون، اور یہ جانتے تھے، یعنی یہ جان بوجھ کر یہ سارا کچھ عمل کر رہے۔ اب اس میں دو پہلو، ایک حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیات مبارکہ میں واقعات ملتے ہیں وہاں بھی یہ صورت ملتی ہے، پھر جہاں جہاں جتنی تحریف کی گئی تورات میں اس حوالے سے بھی اس بات کا اس آیہ کریمہ سے اشارہ ملتا ہے، اور جہاں شان نزول ہے، جب اس کا نزول ہے اس وقت کے بھی جو یہود کے علماء ہیں یا یہود کے جو دینی علم جاننے والے ہیں، کتاب کے پڑھنے والے ہیں، وہاں وہ جو لوگوں کو تعریف شدہ کلمات سکھاتے تھے اور افزانہ لیتے تھے، اپنی منفعت لیتے تھے، اس آیہ کریمہ کا اطلاق ان تینوں حصوں پر ہوتا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا اور قوم نے جو اس میں کمی بیشی کی، پھر آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کتنے ہی اللہ کریم نے اور اپنے برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہ مبعوث فرمائیں، اور یہ اسی طرح غلطیاں کرتے آئی قوم۔ اب جب بات یہاں آتی ہے تو یہاں بھی یہی صورت ملتی۔ اس میں ایک بات جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو مجموعی طور پر کی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ اللہ کریم کی برگزیدہ ہستیاں ہر جگہ ہر لہجے ہر زمانے میں موجود رہی ہیں، تو جب یہ بات قومی سطح پر کی جاتی ہے اور ان یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو مقابل کھڑے ہیں یا وہ لوگ جو منافقت کر رہے ہیں، تو پھر بالعموم بات کی جاتی ہے کہ بالعموم جو قومی سطح پر جو کردار رہا۔ تو یہاں اللہ کریم نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، حالاں انہوں نے جو کچھ اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا، یعنی جو تورات میں انہیں حکم دیے گئے، جو اللہ چونکہ کلام ذاتی تو وہ بھی ہے، تو جب جو عطا فرمائے گئے ہیں اس میں انہوں نے یحرفون، اس میں انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ کمی بیشی کرتے ہیں، من بعد ما اکلوا، اس کو سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد، وہم یعلمون، اور جان بوجھ کر کرتے تھے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے معزز سامعین کرام کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ کلام ذاتی ہے، اسے نہ صرف جانے بلکہ سمجھے، اور اس کے بعد پھر اس سے انحراف اس درجے کا کرے کہ جان بوجھ کر اس سے جو ہے وہ غلط راہ نکالے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہی صورت اور یہی حال آج ہم اس آیہ کریمہ سے اپنے لیے سبق لیں تو کتنی ہی واقعات ملتے ہیں، لوگ عموماً یہ جو ہے طلاق کے معاملات میں یہ ایسا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی، خود جانتے ہوتے۔ اب پھر جگہ جگہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کوئی راستہ بتا دیں، اللہ کریم کے حکم جو اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا وہ واضح ہے، جانتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، تلاش کیا، کوئی راستہ بتا دے۔ تو پھر یہ جو یہود کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اس میں اور اس عمل میں کیا فرق ہے کہ جانتے ہیں کہ جو حکم ہے اس مسئلے کے بارے میں اس میں راستہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی راہ تلاش کی جائے، یعنی اس سے انحراف کیا جائے، اس میں کمی بیشی جو ہے وہ کی جائے۔ تو جب وہ یہ کمی بیشی کی جائے گی تو پھر یہاں جو قرآن کریم نشاندہی فرما رہا ہے پھر اس میں اور اس ہمارے عمل میں کیا فرق ہوگا۔ یہی صورت متلاشی کے حوالے سے تو ہے، لیکن جہاں یہاں اس آیہ کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا اطلاق زیادہ اس پر ہو رہا ہے جو جانتا ہے، اب یعنی جس کے پاس گئے ہیں وہ عالم ہے، وہ مفتی صاحب ہیں، کون ہیں، تو اگر وہ کمی بیشی کرتا ہے اب عالم ہونا اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، حافظ ہونا اس کا بہت بڑا احسان ہے، عالم ہونا بہت بڑا احسان ہے، پھر اس درجے کا عالم ہونا کہ وہ فتویٰ دے سکے، فیصلہ دے سکے کہ فقہ اس معاملے کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے، حکم کیا ہے، اس حد تک کا علم جاننا کیا کوئی شبہ چھوڑتا ہے کہ مسئلے کے بارے میں کوئی غلطی لگ سکے؟ بہت باریک بحثیں ہوتی ہیں جو علماء کے مابین ہوتی ہیں، عمومی جو بات ہے اسے تو ایک عامۃ الناس جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے یا جانتا ہے ایک حد تک، لیکن جب وہ عالم یا مفتی اپنی رائے کو سوال کرنے والے کی خواہش کے مطابق ڈھالے گا تو پھر کیا یہ آیا کریمہ جو حکم دے رہی ہے اسی طرح عمل نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں زندگی کے ان سے آگاہی دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے رہے، وہ کیا کرتے رہے، قرآن کریم پوچھ ہے جو بیان فرماتا ہے وہ اصول بیان فرماتا ہے، اور اس اصول کو جب دیکھا جائے معزز سامعین کرام اس کا اطلاق جنہیں بتایا جا رہا ہے ان پر نہیں ہوگا، جنہیں سمجھایا جا رہا ہے ان پر نہیں ہوگا، جو مخاطب ہیں ان پر نہیں ہوگا، اور صرف انہی پر ہوگا جو گزر گئے جن کے واقعات بیان فرمائے گئے. تو جہاں ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان کے جو وارث اس وقت دین اسلام کی دعوت سن رہے تھے انہیں بھی بیان فرمایا جا رہا ہے، جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہاں بھی اس کا اطلاق ہے اور رہتی دنیا تک. اس سارے کے جو اصول ہیں وہ اللہ کریم نے وضع فرما دی ہیں. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تو ان کے متعلق تھی، ہم بری و ذمہ نہیں. تو جان بوجھ کر جو ہیں وہ یہ کرتے تھے. پھر اللہ جل شانہ اب یہ جو قلب کی سختی ہے اس سے اگلا حصہ ہے اس آیہ کریمہ کہ یہ قساوت قلب کتنی سخت ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کریم کا کلام ہے تو اس میں تحریف کی جا رہی ہے، اسے اپنے معنی پہنائے جا رہے ہیں، کتنا سخت دل ہو گیا کہ وہ جانتا ہے. تو معزز سامعین کرام جب آپ قلب پر بحث کرتی ہیں تو مومن کافر کے جو قلب ہے، جو فزیکل دل ہے، اسے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، اس کا کام ایک طرح کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم احسان فرمائے ایمان نصیب ہو تو جو دل کا حال ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. چونکہ وجود میں تو دل جو ہے وہ خون پورے وجود کو مہیا کرتا ہے، اس کی دھڑکن جو ہے وہ پورے وجود کے وجود میں جو خون کی گردش ہے اسے رواں رکھتی ہے، لیکن وجود انسانی میں دل وہ مقام ہے جہاں اللہ جل شانہ نے لطیفہ ربانی رکھا ہے، یہ وہ مقام ہے جو اس وجود اور روح کا پیوند ہے کہ یہاں روح کا اور وجود کا جوڑ ہے. کیونکہ انسانی حیات عمومی نہیں ہے کہ اسے حیوانی حیات کہا جا سکے، کل الروح من امر ربی یہ اللہ کریم کا حکم ہے اور امر سے جو ہے اسے روح اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے. تو وہ جو روح کا عطا فرمانا ہے اس حصے اور اس تعلق کو تقویت دیتا ہے نور ایمان، پھر اس میں قوت نصیب ہوتی ہے اعمال صالح سے، عبادات جو فرائض کے حکم ہیں اس کے ماننے سے اور عبادات ساری سے ہوتے ہوئے عمومی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے مطابق اختیار کیے جائیں جو اللہ کریم نے بیان فرمائے، اور جو اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا اس کے معنی و مفاہیم ایسے اختیار کیے جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے اور وہ اجماع کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جنہیں آپ ارشاد موقع پر فرماتے انہوں نے کیسے سمجھا؟ چونکہ ان کا سمجھنا اور ان ہستیوں کا عمل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہے، تو جہاں کمی بیشی ہے اس کی تصحیح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اس لیے سارے دین کو جو ہے اس نظر سے دیکھا جائے گا، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی دیکھے اپنے عقل پر آ کر دیکھے تو یہاں بات عقل کی نہیں ہے، یہاں بات اتباع کی ہے. جہاں کوئی ذاتی عقل استعمال کرتا ہے، ذاتی استعداد استعمال کرتا ہے، تو وہ پھر ذاتی عقل ذات پر لے آتا ہے، اپنی خواہشات پر لے آتا ہے، اور یہ خواہشات ایسا پتھر ہے اور اتنا بڑا پتھر ہے کہ جس کشتی میں خواہشات کا پتھر رکھ دیا جائے یا پیدا ہو جائے وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے، وہ پھر کشتی کنارے نہیں لگتی. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے. اب یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جن سے متعلق اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہے نہیں. قالوا آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب بعض اپنے جیسوں سے جا کر ملتے ہیں، یہاں فرمایا گیا ہے یعنی جب اکیلے ہوتے ہیں بعض دوسروں کے ساتھ تو ان سے کہتے ہیں قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، تو ان سے کہتے ہیں وہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، اس طرح تو یہ لوگ تمہارے پروردگار کے سامنے سچے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سچے ہو جائیں گے. اب یہاں جب بات آتی ہے تو اس پر آپ جب تحقیق میں دیکھتے ہیں تفاسیر کو، اس میں دو صورتیں ملتی ہیں. ایک صورت تو ملتی ہے کہ وہ موقع پر جو قرآن حکیم دعوت دے رہا ہے، چونکہ کتب سابقہ میں بھی اللہ کریم نے جو حق ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم جو ہے اس کی تصدیق فرماتا ہے، تو کوئی وہ بات جو ان کی کتب میں بیان کی گئی ہے اس کا اظہار جب کر دیا جائے گا تو جو بات وہ نہیں مانیں گے تو موقع پر ان سے گفتگو یہ ہو سکتی ہے کہ تم نے تو یہ کہا تھا، یہ تصدیق ہو رہی ہے اور کلام ذاتی قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو تمہارا معاملہ تو اس کے مطابق نہیں. لیکن دوسری صورت میں جب بات کی جاتی ہے تو اس میں عند ربہم، اس بات کو جب اس آیہ کریمہ کے حصے کو دیکھا جاتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ بات روز محشر کی ہے. تو زیادہ اطلاق جو ہے پھر قیامت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آج جو تم بات انہیں کہہ دو گے تو کل روز محشر جب تم اس کے مطابق نہیں ہو اور انہیں اطلاع دے دو گے تو کل روز محشر وہ تو سچے ہو جائیں گے کہ بہر حال جو کچھ ہم نے انہیں دعوت حق پہنچائی اس کی تصدیق خود انہوں نے کی لیکن انہوں نے مانا نہیں. تو یہ کیا عمل تم کر رہے ہو جس میں تمہارا عمل انہیں تقویت دے گا. اب وہ موقع پر تو منافقت کر رہے ہیں لیکن واپس جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں یا ان کے پاس جا رہے ہیں جو اعلانیہ جو ہے وہ کافر یا مشرک ہیں، ایمان نہیں لائے، تو یہ بات یا بحث وہاں ہو رہی ہے کہ تم یہ باتیں کیوں کہتے ہو. چونکہ کتب سابقہ میں جہاں اور بے شمار حوالے ملتے ہیں، آپ کے خدام کے حوالے سے ملتے ہیں، حالات کے حوالے سے ملتے ہیں، ایک بنیادی بات کہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی اور ان اقوام پر اس بات پر ایمان لانا، جیسے آج قرآن کریم میں کوئی شے بیان فرمائی گئی ہے تو جہاں سارے قرآن کریم کا ماننا ہمارے پر لازم، اسی طرح قرآن کریم کی اس ایک بات یعنی ہر بات کا ماننا لازم. تو کتب سابقہ میں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا، جہاں باقی احکامات کا ماننا لازم تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ماننا لازم تھا. اب جب وہ اپنی کتاب سے حوالہ ڈھونڈتی ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ذکر فرمایا گیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی صورت مبارک ہے، آپ کے کردار مبارک کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، اور اس کی بہت بڑی مثال جہاں اور دی جاتی ہیں وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المقدس میں داخل ہونا، چونکہ اس واقعے میں بھی بڑا واضح یہ صورت ملتی ہے کہ بیت المقدس میں یہ طے کیا گیا کہ ہماری جو ہمارے پاس علم ہے، جو سابقہ علم ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق اگر امیر المومنین پائے جاتے ہیں تو پھر جنگ کرنا فضول ہے، چونکہ پھر وہ فاتح ہوں. اگر وہ صورت نہیں ہے تو ہم آخری وقت تک لڑیں گے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم سے بیت المقدس لے سکے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہو رہے ہیں حدود میں تو صورت کیا ہے کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور امیر المومنین جو ہے وہ معارتھا میں آگے آگے چل رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کچھ بارش کی بھی صورت تھی اور زمین ایسی گیلی تھی کہ اس سے کیچڑ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں نالین مبارک اور آپ کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ سارے کیچڑ جو ہے ان کے داغ بھی پھڑے ہوئے تھے، لیکن نشانی وہ انہوں نے اتنی یقین سے اس پر عمل کیا کہ انہوں نے چابیاں جو ہیں شہر پناہ کی انہوں نے دے دی کہ ہم نے نہیں لڑنا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی اتنی باریک نشانیاں ان کے پاس موجود تھیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی شے نہیں ہوگی. بس بدبختی ہے، قساوت ہے. پچھلی آیہ کریمہ میں ثم قست قلوبکم، یہ قساوت قلبی ہے کہ کس حد تک جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنا جو تکبر ہے، اپنا جو کبر ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے خواہشات کے غلام ہو چکے. افلا تعقلون، ہیں دیکھو عقل دے رہے ہیں تو تمہیں یہ عقل بھی نہیں ہے کہ یہ اس دن سچے ہو جائیں گے اور ہم پر اعتراض آ جائے گا. اب عقل بھی کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، دیکھو عقل کی بھی بات کر رہے ہیں اور کام کیسے بے عقلی کے. پھر فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. مدد سامعین کرام، اب وہ تو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو تاکید کر رہے ہیں کہ افلا تعقلون، یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ کیا عمل کر رہے ہو. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں افلا یعلمون، کہ کیا انہیں یہ سمجھ نہیں ہے ان اللہ، یقیناً اللہ جو یعلم جانتے ہیں ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہو جو اسرار ہے، ما یسرون جو چھپاتے ہو وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ کریم تو سب جانتے ہیں. اب قرآن کریم میں آنکھ کا اندھا ہونا اور کان کا بہرا ہونا اور قلوب پر مہر ہونا، یہ بیان فرمایا گیا. اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام ذاتی ہے، مان رہے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں. پھر یہ بھی جان رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے حضور جائے گا، اور یہ بھی جو ہے اسی ماننے اور اسی جاننے میں اللہ کریم کی شان میں اس درجے کی گستاخی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تو عقل دے رہے ہیں تو یہ عقل نہیں آ رہی کہ اس کی ذات علیم ہے. وہ کیسا ایمان ہے جو اس کے حکم کے مطابق نہ ہو اور پھر ایمان بھی کہلائے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں، کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، وہاں جو تم اظہار کر رہے ہو منافقت کی صورت میں، یہاں جہاں تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو، اور اس بام گفتگو میں پھر جو تمہارے نیا خانے دل میں ہے کہ جو ایک دوسرے کو بھی دغا دے رہے ہو اور جو خواہشات رکھتے ہو، اللہ کریم تو سب جانتے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے جہاں جب گستاخی کی جاتی ہے بحثیت مسلمان، تو وہ لمحہ اور وہ وقت کیا ایمان کی یہ کیفیت اور صورت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو اور اس کی ذات علیم ہے، تو یہ بڑا نازک معاملہ آ جاتا ہے. کوئی غلطی جس درجے کی جا رہی ہے اس وقت اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ بعض ایسے ظلم ہم کرتے ہیں, ایسی زیادتی ہم کرتے ہیں کہ وہ لمحہ بے ایمانی کا ہوتا ہے کہ کوئی ذرہ ایمان کا کہ اللہ جل شانہ کے حضور ہیں یہ اس لمحے ہو تو وہ عمل نہیں ہو سکتا, وہ بدبختی نہیں اختیار انسان کرتا. کیوں کہ بالعموم انسانوں کے سامنے ہم اپنے معمولات کو دیکھیں تو کتنے ہی ایسے عمل بد ہیں جو انسان چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ذرا بھی ایمان کا یہ حصہ سلامت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر سوچے نا کہ وہ صورت جو اتنے بڑے تجاوز کی جہاں بہت بڑی غلطی کی جا رہی ہے, بہت بڑے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, تو وہ لمحہ کیسا ہوگا. اللہ کریم معاف فرمائے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا بیان فرمایا گیا, آپ معصوم من الخطا ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استغفار کا بیان فرمایا جا رہا ہے تو حقیقت میں یہ ہمارے لیے درس ہے. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اکثر بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کیا کرو کہ ہم دانستہ تو کیا نہ دانستہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ شاید ہمارے الفاظ ایسے تجاوز کے ہوں کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے. تو دانستہ نہ دانستہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی جو ہے وہ معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے استغفار کی ضرور کر لیا کرو. اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان کو ایک جگہ روک دیتا ہے. ہمارے ایمان کی میں جو کمی بیشی واقع ہوتی ہے, بے شمار عوامل ہیں. معزز سامعین کرام, ہم دنیا کی حیثیتوں میں اپنی رسائی, پھر اس رسائی سے اپنے آپ کا کچھ سمجھنا, بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جہاں حق نہیں ہے, جہاں دین نہیں ہے, یعنی جہاں بے دینی ہے, وہاں سے بچنا چاہیے. اور اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جو وقت آپ کہیں کسی آگ کے قریب بیٹھتے ہیں اور کوئی چنگاری آپ پر پڑ رہی, اس سے بہتر ہے بھلے آپ آگ نہ بھی جلا رہے, اس سے بہتر ہے کہ کہیں خوشبو جہاں ہے وہاں بیٹھا جائے. اگر آپ خوشبو استعمال نہیں کر رہے, لے نہیں رہے, لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں تو ایک مہک ہے. وہ بیٹھنا, وہ لمحہ جو ہے وہ آپ کے لیے تسکین کا سبب ہے, نقصان کا سبب نہیں ہے. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. جہاں میں اپنے اعمال کی نگہداشت رکھنی ہے کہ کیا سوچ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ میں بیٹھ کہاں رہا ہوں, محافل کون سی ہیں جن میں میں جانا پسند کر رہا ہوں. تو یہ اجتناب اگر نصیب ہو کہ بری محفل سے بچا جائے تو بے شمار خرابی سے انسان بچ جاتا ہے. اس لیے کہ جیسا کردار ہوتا ہے ویسے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ہر عمل ایک اثر پیدا کرتا ہے. جیسے عمل صالح کا اثر اچھا اور خوبصورت ہوگا, اس سے اچھائی بڑھے گی, اسی طرح عمل بد کا جو اثر ہے وہ اسی طرح بد ہی ہوگا, اس سے برائی پھیلے گی, برائی بڑھے گی, اثرات برے ہوں گے. جیسے خوشبو مہکا دیتی ہے گرد و پیش کو, اسی طرح جب بدبو ہوتی ہے تو وہ تعفن زدہ فضا کو کر دیتی ہے. اور ان دونوں فضاؤں میں جانے والا دونوں صورتوں کا احساس کرتا ہے, خوشبو کی مہک کو بھی محسوس کرتا ہے, اور جب بدبو ہے اس کا جو تعفن ہے, جو تکلیف ہے, اس میں سے بھی گزرتا ہے. اسی طرح جب ہم کہیں ایسی محفل یا ایسے لوگوں تک رسائی کرتے ہیں جن کے اعمال درست نہیں ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں اجتناب بہتر ہے. چونکہ وہ اثرات جو اعمال کے ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا وہ اثرات اس پر مرتب ہوں گے. اب قیام صلاح پر جب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بندے مومن کی نماز کا قائم کرنا ایسا ہے کہ وہ جہاں سے گزرے لوگ نمازی ہو جائے. اب ہم اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم جب باہر نکلتے ہیں, بازار جاتے ہیں, کہیں ایسی محافظ سے گزرتے ہیں جہاں کمی بیشی ہے, تو وہاں نماز کا قائم ہونا تو کجا اپنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تو جب اس درجے کی ہمارے اندر کمزوری ہے تو پھر ایسی جگہوں پر جانا جہاں تجاوز ہے وہ ہمیں مزید نقصان کا سبب بنتا ہے. تو یہ احتیاط کی جائے تو اس سے جو بہتری ہے وہ انسان کو, بندے کو خود اپنے لیے نصیب ہوتی ہے. اور اللہ کریم ہر شے جانتے ہیں, اصل سے ابد تک کوئی شے بعید نہیں ہے. اللہ کریم کا علم جو ہے وہ حضوری ہے. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور ان میں کچھ تو ان پڑھ ہیں, کتاب کا علم تو رکھتے نہیں سوائے اپنے خیالات, یعنی دل خوشکن خیالات, اور محض إِلَّا يَظُنُّونَ, اور محض گمان کے سوا کچھ نہیں رکھتے. یعنی ظاہری علم جو ہے, عمومی جو علم ہے دنیا داری میں, وہ بھی نہیں جانتے, لکھ پڑھ نہیں سکتے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جہاں وہ علم جو ہے علمی استفادہ حاصل کر سکیں. تو وہ بھی جو سنی سنائی ہے, جو واقعات انہوں نے سن رکھے ہیں, جو خواہشات اپنے اندر پال رکھی ہیں, اسی کی پیروی میں چلتے ہیں. تو قرآن کریم بڑا واضح فرما رہا ہے, اور ان میں کچھ تو ان پڑھ ہیں, کتاب کا علم تو رکھتے نہیں سوائے اپنے خیالات کے, اور محض گمان کے سوا کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں رکھتے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, سو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. اب ایک صورت تو بیان فرمائی وہ جو جانتے ہیں, جاننے میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کی صورت آ گئی. جو پڑھے لکھے ہیں, جو کمی بیشی وہ کر رہے ہیں, اس کا بیان فرمایا. پھر جو نہیں جانتے, روایات سن رکھی ہیں, کہانیاں سن رکھی ہیں, پھر اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق جو صورتیں ہیں وہ بنا رکھی ہیں, اسی کو چلائے رکھتے ہیں. تو مزید جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے لیے بھی خرابی تو ہے, فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, سو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کتنی زیادتی ہے, جانتے ہیں. اب دیکھیں قساوت قلبی کہاں پہنچا رہی ہے. یہ ساری صورتحال وہ ہے جو قساوت قلبی جو اللہ کریم نے پہلی آیہ کریم میں بیان فرمایا, اس کے آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی صورتیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. تو فرمایا ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. بڑی خرابی جب کہا جاتا ہے مولا سامعین کرام, تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آخرت میں جب بات خرابی کی, بڑی خرابی کی جا رہی ہے تو کتنی بڑی ہوگی, اور جب بات بیان فرمائی جا رہی ہے فوز و نظیم کامیابی کی طرف, کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, ہمیں کوئی اندازہ. اس لیے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا, بڑی بات فرمائی ہے, تو ہمارا کوئی ایسا پیمانہ ہمارے پاس نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ کتنی بڑی ہوگی, لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی بڑی ہوگی جسے ہم سمجھ نہیں رہے. تو ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, کس لیے؟ فرمایا تاکہ اس سے تھوڑی سی دولت, یعنی دنیوی منفعت جو ہے حاصل کر سکیں. اب کتنا بڑا کلام رب العالمین کا ارشاد, اور خود اپنی طرف سے اسے وہ اپنے الفاظ لکھ کر اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہ یہ فرما رہے. اب اس میں جب بات دین میں تحقیق کی آتی ہے, باریکیوں کی آتی ہے, بحث کی آتی ہے, تو اس بات کو مد نظر رکھنا کہ جو کچھ اللہ کریم نے بیان فرمایا, اب سود ہے, اب سود کو نام آپ جو ہے وہ منافع کا دے دو تو کیا سود سود نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح جب بات کہیں تحقیق کی آئے گی، تجدید کی آئے گی، تو وہاں یہ باریکیاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصول دین کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے تحت ہو، اس میں تجاوز نہ ہو. اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی گئی تو صورتحال پھر یہی ہوگی جو ہمارے سامنے. آج جیسے ہم اپنے معاشرے میں ان موضوعات کو اٹھاتے ہیں جن سے ہمیں تقویت ملتی ہے اور پھر ساتھ اسے موازنہ دینی احکام سے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کیوں بھول جاتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، جسے ہم نے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی میں پھر ہمیں دین جو ہے وہ یاد نہیں رہتا، نہ احکامات یاد رہتے. تو جو دینی احکامات پر بھی ہم بحث کرتے ہیں، اس کی منفعت کو جو ہمیں مل سکتی ہے اس کے حصول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں ہم یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں؟ وما یعلنون، جو بادشاہ جانتا ہے اس کے سامنے ہے، جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں ظاہر کریں اللہ یعلم، تو وہ تو جانتا ہے. تو اس میں بات چھپانے کی آئے یا ظاہر کرنے کی آئے، ہر صورت اللہ کریم جو ہے وہ جانتے ہیں. تو دنیاوی منفعت جو ہے اسے حاصل کر سکیں، فویل اللہم مما کتبت ایدیم وویل اللہم مما یکسبون، سو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ بھی ان کے لیے بہت خرابی ہے، اور جو اس کے بدلے کمایا وہ بھی خرابی کا سبب ہے. یعنی جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی برا ہے، اور جو نتیجہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی برا ہے. تو دونوں کا جو حساب ہے وہ اللہ کے حضور دینا پڑے گا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ آج اس فرصت میں کر سکیں کہ میری جو صبح سے شام ہے، میرے جو دن اور رات کے معمولات ہیں وہ کیسے ہیں، اس میں کہاں تجاوز اور کتنا ہے، کتنی کمی بیشی ہے، تو اس کمی بیشی کو کیسے دور کرنا اس میں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم دیکھتی آنکھوں اندھے نہ ہو جائیں، ہم سنتے کانوں بہرے نہ ہو جائیں، ہم دھڑکتے قلوب کے ساتھ دلوں پر مہر نہ لگوا بیٹھیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.